أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر عالمی نیٹورک کے پروگرام پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آپ کا مہمان غلام حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم سورہ سبا کا تعارف پیش کریں گے, لیکن اس تعارف سے پہلے سورہ سبا کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کرتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
بنام خدای رحمان و رحیم. ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے, اور آخرت میں بھی ثنائے کامل اسی کے لیے ہے, اور وہ بڑا حکمت والا خوب باخبر ہے. جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, سب کو اللہ جانتا ہے اور وہی رحیم و غفور ہے.
ناظرین آپ نے سورہ سبا کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا, آپ کو اتنا پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین سورہ سبا کے تعارف سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فرزند رسول, نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے, اپنے مہمان کی جانب سے اور دیگر دوستوں کی جانب سے. انشاءاللہ کہ یہ عید ہمارے لیے, ہم سب کے لیے جو ہے مبارک ثابت ہو, اور ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے متمسک رہیں تاکہ حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں ہماری شفاعت کر سکیں. ناظرین سورہ سبا کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور آج کے ہمارے مہمان ہیں قبلہ مولانا علی عباس خان صاحب. قبلہ السلام علیکم. میں آپ کو بھی رمضان المبارک کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اپنی طرف سے اور تمام شیعیان حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نواسۂ رسول سید شباب اہل الجنہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی طرح کا اخلاق ہم سب کو عطا کرے.
الہی امین. بہت بہت شکریہ قبلہ علی عباس خان صاحب. میں چاہتا ہوں کہ سورہ کے تعارف پر ہم آتے ہیں اور اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں کہ سورہ کا ایک مختصر اور اجمالی جو ہے وہ خاکہ آپ پیش کر دیں تعارف کے عنوان سے, اور اس کے جو اہم موضوعات ہیں کہ پروردگار عالم نے جن اہم موضوعات پہ اس سورہ میں گفتگو کی ہے اور مومنین سے خطاب کیا ہے وہ کیا ہے.
جی 22 پارے میں یہ سورہ موجود ہے, اور سورہ احزاب کے ختم ہونے کے بعد یہ سورہ شروع ہوتا ہے. سورہ احزاب جیسے پچھلے پروگرام میں حاضرین نے دیکھا ہوگا 21 پارے سے شروع ہوتا ہے اور 22 پارے میں آ کے ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد سورہ سبا ہے اور اس کے بعد سورہ فاطر ہے. قرآن کا 34 نمبر کا یہ سورہ ہے اور 54 آیتیں ہیں اس کے اندر. سورہ مکی ہے, یعنی تمام کا تمام سورہ مکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. اور جیسے کہ مکی سورتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے, زیادہ تر ان میں اصول اور اعتقادات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے,
جیسے توحید ہے, توحید نبوت ہے, نبوت معاد ہے, معاد ہے وغیرہ.
عیناً اسی طرح اس سورے میں بھی اگر آپ ایک سرسری جائزہ لیں گے تو تقریباً 5 اہم موضوع ملیں گے, اور 5 اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر اس سورے میں گفتگو کی گئی ہے. پہلا موضوع جو اس سورے میں ہے وہ توحید پروردگار متعال ہے. خصوصاً ربوبیت اور خالقیت کے اوپر بہت زیادہ اس سورہ میں زور دیا گیا ہے. ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو آیت کا ترجمہ ان کے لیے پیش کیا گیا اس میں جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ حمد پروردگار اور اس کی خلقت, کس طریقے سے وہ کائنات کا رب ہے, یہ تمام باتوں کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا موضوع جو اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ قیامت کا ہے. متعدد آیات اس سورہ میں قیامت کس طریقے سے ہوگی, قیامت کی کیا صفات ہیں, قیامت کے اوپر ایمان لانا چاہیے, اس کو بیان کرتا ہے قیامت. اور ایک تیسرا موضوع جو اس سورہ میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے نبوت کا موضوع, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت, گزشتہ انبیاء کی نبوت, حضرت داؤد علیہ السلام, جناب سلیمان علیہ السلام, اور ان نبیوں کے واقعات اور ان نبیوں کے معجزات اس سورہ میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک اور موضوع جو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے خداوند متعال کی نعمتیں, کہ خداوند متعال نے بعض قوموں کو نعمت دی, بعض قوموں کے اوپر عذاب کیا, جیسے قوم سبا, اس کو خداوند متعال نے نعمت دی اور بعد میں جو عذاب کیا, اس کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور آخری جو اس میں اشارہ ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے اور شکر کس کو کہتے ہیں, یہ کچھ اہم موضوعات ہیں کہ جو اس سورے میں بیان کیے.
بالکل قبلہ علی عباس خان صاحب, واقعا پروردگار عالم نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم یعنی تصور نہیں کر سکتے. شاید قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تو ان کا تم احصاء نہیں کر سکتے, انہیں جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور اس سورے کے اندر جو آیات ہیں بعض آیات کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں, تاکہ ان کا ان پہ جو ان میں جو موضوعات پنہا ہیں ان پہ جو ہے وہ گفتگو کی جائے. سورہ سبا میں سبا کا ذکر کیا گیا ہے, تو ایک قوم ہے, تو اس کو سبا کیوں کہتے ہیں اس سورے کو, اور یہ جو سورہ ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟
ہاں دیکھیے, آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے اگر ہم اس سورہ کا مطالعہ کریں تو خداوند متعال ایک قوم کا ذکر کر رہا ہے اور اس کا نام بھی اس نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 15 کے ایک دم شروع میں, کہ جو قوم سبا ہے. اور اس کی داستان کو بہت ہی اختصار کے طور پر گزارا, قرآن اس کو بیان کرتا ہے اور پھر آگے نتیجہ لیتا ہے کہ اس قوم نے کیا کیا, اس قوم کے اوپر کیسے خدا نے عذاب کیا, اور یہی وجہ بن گئی کہ اس سورہ کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا سورہ سبا کے نام سے. تلاوت کی کافی فضیلت ہے اس سورہ کی, اور دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی روایت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر مجموع البیان میں موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ سبا کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال قیامت کے دن اس کو تمام انبیاء اور صلحاء کے ساتھ محشور کرے گا,
سبحان اللہ,
اور اس کو توفیق دے گا کہ وہ تمام انبیاء اور صلحاء کے ساتھ مصافحہ کرے.
واہ,
یعنی سورہ سبا کو اگر انسان مقرر پڑھے اور اس کی تلاوت کرے تو یہ توفیق,
تو یعنی گویا وہ انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا اور ان سے مصافحہ,
ہاں یعنی اس کمال تک یہ پہنچ جائے گا, مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے گا.
اور یقیناً ایک ہر مومن کی یہ آرزو ہے کہ خواہش ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے ملاقات, چاہے وہ روزے حشر ہی کیوں نہ ہو.
جی, چاہے وہ روزے اور صلحاء میں,
اور اس سے اچھا جو ہے موقع پھر اور کون سا ہو سکتا ہے,
اور کون سا ہو سکتا ہے, بے شک. دوسری حدیث جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حمدین کی تلاوت کرے, حمدین کی اصطلاح سورہ سبا اور سورہ فاطر کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہے ہیں, تو روایات میں جب حمدین کہا جاتا ہے تو مراد سورہ سبا اور اس کے بعد سورہ فاطر ہے, کہ اگر کوئی حمدین کی تلاوت رات میں کرتا ہے تو خداوند متعال پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے, اور اگر دن میں وہ تلاوت کرتا ہے تو خداوند متعال دن میں کوئی بھی سختی اس تک نہیں پہنچنے دیتا.
سبحان اللہ.
اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی تلاوت کا کہ خداوند متعال اس کو ایسی نعمت دیتا ہے کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا, ایسی نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے. بہرحال یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جب ہم اس طریقے سے احادیث کو پڑھتے ہیں تو معمولاً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال نے ان سوروں میں ایسی فضیلتوں کو رکھا ہے, لیکن جب انسان خوب غور کرتا ہے ان نعمتوں میں, ان فضیلتوں میں خوب غور کرتا ہے تو وہ مشتاق ہو جاتا ہے کہ آگے سورے کی تلاوت کرے
اور ہر سورے کی جو ایک الگ خاصیت روایت
اس کو دیکھے. ہاں, اب وہ الگ خاصیت سے آئے گا, سورے کی فضیلت کو دیکھے گا, آ کے اس کی تلاوت کرے گا. جب وہ سورے کی تلاوت کرے گا اور اس کے مفاہیم سے وہ آشنا ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے اس کے اندر اس بات کی طرف رغبت حاصل ہوگی وہ اب آگے عمل کرے, اور جب وہ اس میدان میں اترے گا تو وہ ثواب جو سوروں میں بیان کیے گئے وہ تو خود بخود اسی کے پیچھے آ جائے.
وہ تو تلاوت کے ساتھ ہی اسے پروردگار آرام عطا کر رہا ہے, لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ عمل کے مرحلے میں جب پہنچے گا تو اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک انقلاب آئے گا,
یقیناً.
بہت بہت شکریہ قبلہ, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ناظرین, وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان.
بنام خدا رحمان و رحیم, سورہ سبا. زمین کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں ان میں سے کچھ تو عام مشاہدے میں آتی ہیں اور کچھ سائنسی مشاہدے میں آتی ہیں. یہی حال زمین سے نکلنے والی چیزوں کا ہے کہ ابھی بشر کو علم نہیں کہ کیا چیزیں آسمان سے زمین میں داخل ہوتی اور نکلتی. بشر کو کیا معلوم کون سی آہ, کون سی دعا, کون سی عبادت اور کون سی روح آسمان کی طرف عروج کرتی ہے, اور کون سا حکم یا فیصلہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. جب لوگ حیات اخروی کے اس لیے منکر تھے کہ جب انسان کے اجزاء بکھر جائیں گے تو اللہ ان کو دوبارہ کیسے جمع کرے گا, جواب میں پروردگار نے فرمایا خواہ ذرات سے چھوٹے اجزاء میں بکھر جائیں اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں. سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, النَّشْأَةُ الْأُولَى کا تو تمہیں علم ہے, تمہاری تخلیق کے لیے جن عرضی عناصر کو بروئے کار لایا گیا ہے وہ بھی دنیا کے اطراف میں منتشر اجزاء تھے جو تمہارے دسترخوان پر جم ہوئے, جن سے تمہارا خون بنا, نطفہ بنا, پھر تمہاری تخلیق. قیامت کی حقانیت عقل و فطرت کے مطابق ہے. ہر شخص کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا اور نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسانی ضمیر ایک غیر موجود چیز کی خواہش نہیں کرتا, جیسا کہ انسان کا مزاج بھی غیر موجود چیز کی خواہش نہیں کرتا. چنانچہ پیاس دلیل ہے کہ اسے بجھانے والی شے موجود ہے, اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ دنیا میں نیکی اور بدی کا بدلہ نہیں ملتا, بلکہ یہاں تو بدی کے ارتکاب کرنے والے پھلتے پھولتے ہیں. لہذا قیامت کے وجود پر انسان کا ضمیر اور وجدان گواہی دیتا ہے. بعض افراد ازراہ تمسخر یہ بات کرتے تھے کہ شخص کا مسئلہ دو حال سے خالی نہیں, ان کے مراد نبی اکرم ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یا تو یہ جان بوجھ کر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ قیامت ہے, یا پھر یہ دیوانہ ہے.
ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سورہ سبا کا تعارف لے کے حاضر ہوئے بغیر کسی مقدمے کے میں سوال کی طرف جاؤں گا اور ہمارے مہمان قبلہ علی عباس خان صاحب کی طرف. کہ قبلہ, قوم سبا کا جب ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ قوم سبا کے بارے میں بتائیں کہ قوم سبا کس طرح کی قوم تھی, اور پروردگار عالم نے اس قوم کے واقعے کو جو ہے وہ کیوں ذکر کیا ہے, اور اس کا مقصد اور ہدف کیا ہو سکتا ہے, اور اس واقعے کے اندر یا اس قوم کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں سورہ کے اندر, اس سے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا درس ہے, کیا سبق جو ہے وہ ہے.
دیکھیں تاریخ اسلامی,
میں نے دو تین سوال اکٹھا کر دیے قبلہ,
کوئی مشکل نہیں, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کا ایک ساتھ ہی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں تاریخ اسلامی اور روایات اور تفاسیر کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے ساؤتھ میں جو یمن کنٹری ہے یہ قوم وہاں ہوتی تھی, اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے باہر
سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں.
ابھی یمن میں قوم سبا تھی, اور زمین جو تھی ان لوگ کی بہت حاصل خیز تھی, ایسی زمین تھی کہ جہاں آرام سے انسان جو ہے وہ کشت کر سکتا ہے, اور جو ہے کشاورزی
زراعت کے لیے
بہترین زمین تھی. مشکل یہ تھی کہ جب کوئی دریا نہیں ہے اس میں, اس دیش میں کوئی دریا نہیں ہے, لہذا پانی کم ہے, تو ان لوگوں نے آ کے آپس میں یہ سوچا کہ ہم آ کے
زمین اچھی ہے, زرخیز ہے, لیکن پانی کی
کمی تھی. تو تو اس قوم نے آ کے یہ سوچا کہ ہم باندھ بناتے ہیں, ڈیم بناتے ہیں, تو جب بارش ہوگی تو اس کے پانی کو ہم روک لیں گے, اس کو اکٹھا کر لیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم زراعت کریں گے. انہی نے ایسے ہی کیا اور ایک بہت ہی مؤدب نام کی جگہ کے اوپر انہی نے ایک بہت بڑا سا باندھ بنایا, اور اس باندھ کے دونوں طرف جیسے کہ قرآن میں ذکر ہوا یمین اور شمال میں بہت ہی وسیع باغات جو ہیں ان کے بن گئے, اور وہ باغات ایسے تھے اور اس سے جو پیسہ ملتا تھا اور اس کی خرید و فروخت سے جو یہ قوم بہت ہی ترقی کر گئی اور ناز و نعمت میں یہ رہنے لگی,
یعنی ثروت مند ہو گئے,
مالدار ہو گئے. لیکن اس مالداری نے ایک مشکل کھڑی کر دی, یہ خدا کو بھول گئے. معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان نعمت میں غرق ہو جاتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے
اور خدا کو صرف مشکلات میں یاد کرتا ہے.
یہ دوسرے کے اوپر تفاخر کرنے لگے, ہم تم سے بہتر ہیں, ہم نے زیادہ محنت کی ہے. آپس میں طبقاتی نظام بن گیا,
یعنی یوں کہا جائے کہ لوگوں نے اپنا امتیاز جو ہے وہ پیسے کی زیادتی پر
اوپر کرنا. جب ایسا ہوا تو خدا مند متعال نے ایک رات میں عجیب واقعہ ہے, کچھ جنگلی چوہے آئے اور انہیں نے اس باندھ کی نیو کو کمزور کر دیا,
جو بنیاد تھی
اس کی. اس کے بعد ایک تیز بارش ہوئی, ایک سیلاب آیا, باندھ کمزور ہو چکا تھا, پانی کی شدت کو روک نہیں پایا, باندھ ٹوٹ گیا. اور باندھ کے ٹوٹتے ہی ایک سیلاب آیا اور پوری یہ قوم ایک رات میں تہس اور نہس ہو گئی, تباہ ہو گئی.
اللہ اکبر.
خدا مند متعال نے اس سورے کا جو ذکر کیا ہے جناب داود اور جناب سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کے بعد اس کا ذکر کیا ہے, یعنی اس کا ذکر ہے آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 15 تک کے, پھر آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 21 تک کے جو ہے وہ قوم سبا کا ہے. کیوں قرآن نے اس کو ذکر کیا؟ اس میں کچھ سبق ہے, کچھ عبرت ہے ہمارے لیے. دیکھیں پہلی بات جو ہے وہ قرآن اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ خدا کا قانون ہے, ہر وہ قوم جو محنت کرے گی وہ ترقی پائے گی.
سنت الہی میں
سنت الہی ہے. انہیں نے محنت کی, آ کے سوچا, بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا, سد بنائی, انہیں نے آ کے اس باندھ کو بنایا,
ڈیم بنایا,
وہ نعمت تک کے پہنچے. یعنی یہ خدا کا قانون ہے, ہمیں بھی اگر ترقی کرنا ہے تو ہمیں پہلا کام یہ کہ ہمیں محنت کرنا ہے. جتنی ہماری قوم محنت کرے گی,
پلاننگ, محنت, مشقت, اتحاد اور اتفاق,
یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور دعا کرتے رہیں, مصلی پہ بیٹھے رہیں اور کوہ قاف پہ جا کے تسبیح پڑھتے رہیں اور خدا ایک دم سے نعمتوں کو نازل کر دیں.
ایسا نہیں ہے.
یہ قانون الہی ہے. یہ پہلا درس ہمیں اس سے لینا ہے. دوسرا درس جو ہمیں لینا ہے, جو مہم ہے اس سورہ میں, وہی ہے کہ اگر خداوند متعال ہمیں نعمت دیتا ہے تو جب ہم نعمت میں گھر جائیں تو ہم خدا کو بھول نہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ نعمت ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دے, ہم یاد الہی سے غافل ہو جائیں.
صحیح.
وہی خداوند متعال جس کو ہم کل پکارا کرتے تھے, جب ہم فقیر تھے, جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ہم ہر وقت اس کی یاد میں رہتے تھے. اب پیسہ آ جانے کے بعد, نعمت آ جانے کے بعد ہم اس کو بھول جائیں, مسجد, نماز, روزہ ایک دم ہمارے ذہنوں سے نکل جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کفران نعمت کیا, خداوند متعال نے ہمیں نعمت عطا کی اور اس کے بعد ہم نے خدا نہ خواستہ اس نعمت کا کفر کیا, دو چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو آسان ہے, خداوند متعال اس نعمت کو ہم سے لے لے. کسی کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے, اس نے خدا سے دعا کی, منتیں مانگی, بہرحال خداوند متعال نے اپنا لطف و کرم کیا, اس کو اولاد کی نعمت دے دی. لیکن اس نے اس نعمت کو کا صحیح استعمال نہیں کیا, صحیح اولاد کی تربیت نہیں کی, خدا لے لے گا اس سے. اور دوسرا جو یہاں پر ہو سکتا ہے, نہ کہ فقط خداوند متعال اپنی نعمت کو لے لیتا ہے, کبھی کبھی نعمت کو لینے کے بعد عذاب بھی کرتا ہے, جیسے گزشتہ قوموں میں تھا.
صحیح.
گزشتہ قوموں میں عمومی عذاب ہوتا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کی وجہ سے یہ عمومی عذاب مسلمانوں پر ہٹا لیا گیا, لیکن خصوصی عذاب باقی ہے. یعنی اگر ایک آدمی, ایک شخص آ کے خداوند متعال کی نعمت کا استعمال کر رہا ہے اور کفران نعمت کر رہا ہے, تو اگر خدا اس سے اس نعمت کو لے لے تب بھی شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار فقط تو نے نعمت کو لیا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نعمت کے لینے کے باوجود خدا عذاب بھی کر دیتا ہے. کہ جس سے
قبلہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقفہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور ہماری گفتگو میں جو ہے وہ ٹائم بہت کم رہ گیا, اور ظاہر ہے میرے خیال میں جو اہم موضوع تھا ہمارا شکر کے حوالے سے وہ رہ گیا. بہرحال اگر آپ بہت ہی مختصر طور پر شکر کی تعریف اگر بیان کر دیں, میرے خیال میں اس پہ ہم پروگرام ختم کر دیں گے.
جی, شکر کے بارے میں فقط ایک اشارہ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شکر تین چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، ایک علم ہے، ایک حالت ہے اور ایک عمل ہے. سب سے پہلے انسان کو علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں کوئی مستقل نہیں ہے، سب ٹکی ہوئی ہیں پروردگار متعال کی ذات کے اوپر، جب وہ ارادہ کرے اس نعمت کو لے سکتا ہے.
وقت ختم ہو گیا ہے، بہت بہت شکریہ قبلہ، معذرت چاہتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ فاطر کا چاہے وہ تعارف لے کے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمده.
گناہ